السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اور میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس طرح سے کہ وہ میری عبادت کریں. گزشتہ دنوں مجھے کسی نے لکھا امریکہ سے کہ بعض لوگ جو آج کل اس مغربی معاشرے سے متاثر لگتے ہیں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو عبادت کروانے کی کیا ضرورت تھی. اسے یوں لگتا ہے گویا نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کو بھی دنیا داروں کی طرح اپنے ماننے والوں یا اپنے احکامات پر عمل کرنے والوں کی ضرورت ہے. یہ ایسے لوگ چاہیے جو ہر وقت اس کا نام جپتے رہیں, اس کے آگے جھکے رہیں. یہ تو خاتم وعدے نہیں تھا کہ یہ خیالات رکھنے والے احمدی ہیں یا غیر احمدی ہیں یا اس کے ماحول کے لڑکے ہیں ان کے یا کوئی اور. بہرحال مجھے یہ تاثر ملا تھا اس سے کہ شاید کچھ احمدی لڑکے بھی ہوں یا کچھ احمدی لوگ بھی ہوں, اس میں صرف نوجوان نہیں بڑی عمر کے بھی بات ہو جاتے ہیں, جو بعض دفعہ لا مذہبوں یا دوسروں سے متاثر ہو کر ایسی باتیں کر جاتے ہیں یا متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. تو تاثر یہی تھا کہ یہ جو پانچ وقت کی نمازیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کا حکم دیا ہے, یہ جیسے کوئی زائد بوجھ ہیں اور ان کی اس طرح پابندی کرنی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی کوئی بظاہر ضرورت نہیں ہے. اور آج کل کے مصروف زمانے میں یہ بہت مشکل کام ہے. تو بہرحال دہریت اور عیسائیت دونوں سے متاثر ہو کر ایسے لوگ ایسی باتیں کر سکتے ہیں اور اس پر اثر انداز ہوتی ہیں ان پہ یہ باتیں. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ مغرب میں رہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے الا ماشاء اللہ عموماً احمدی یہ تو ہو سکتا ہے کہ عبادت میں نمازوں میں سستی کر جائیں, لیکن اس قسم کے نظریات نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کروانے کی کیا ضرورت تھی, یا یہ زمانہ جو سائنس کا اور مشینی زمانہ ہے اس میں اس طرح عبادات نہیں ہو سکتی, پابندیاں نہیں ہو سکتی. لیکن جیسا کہ میں نے کہا عموماً تو نہیں ہوتے, لیکن اگر چند ایک بھی ایسے ہوں احمدی جن کا جماعت سے اتنا زیادہ تعلق نہ ہو, تعلق سے مراد میری یہ ہے کہ جماعتی پروگراموں میں حصہ نہ لیتے ہوں یا ویسے جلسوں وغیرہ پہ نہ آتے ہوں یا دینی علم نہ ہو جن کا, تو ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بڑا لکھا بھی بڑا سمجھتے ہیں یہ لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں. اپنے ماحول میں اس قسم کی باتوں سے برائی کا بیج بو سکتے ہیں, یا بعض دفعہ جیسا کہ میں نے کہا کہ جو لامذہب قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ماحول پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں, اور کیونکہ برائی کے جال میں انسان بڑی جلدی پھنستا ہے اس لیے بہرحال فکر بھی پیدا ہوتی ہے کہ ایسے معاشرے میں جہاں مادیت زیادہ ہو مغربی معاشرے میں اس قسم کی باتیں کہیں اوروں کو بھی اپنی لپیٹ میں نہ لے لیں. تو اس وجہ سے اس موضوع کو میں نے لیا ہے. لیکن کچھ کہنے سے پہلے ذیلی تنظیموں خدام الحمدیہ اور لجنہ مائلہ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنے ماحول میں جائزہ لیتے رہیں, عموماً جو احمدی کے لانے والے ہیں ان تک ان کی پہنچ ہونی چاہیے, جو دور ہٹے ہوئے ہیں نوجوان کو قریب لانا چاہیے تاکہ اس قسم کی ذہنیت یا اس قسم کی باتیں ان کے ذہنوں سے نکلیں. تو جیسا کہ یہ تلاوت ابھی جو میں نے آیت کی ہے اس کا ترجمہ بھی سن لیا آپ نے, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے بڑا واضح طور پر کہ میں نے جنوں انس کو عبادت کی غرض سے پیدا کیا ہے. لیکن یہاں پابندی نہیں ہے کہ ہر جو بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے جنوں انس کی وہ ضرور پیدائش کے وقت سے ان کی یہ ہے کہ وہ جب بڑے ہوں اپنے ماحول میں تو ضرور عبادت کرنے والے ہوں. ماحول کا اثر لینے کی ان کو اجازت دی گئی ہے. باوجود اس کے کہ پیدائش کا مقصد یہی ہے کہ عبادت کرنے والا ہو اور عبادت کی جائے, لیکن ساتھ ہی جیسا کہ میں نے کہا شیطان کو بھی کھلی چھٹی دے دی کہ ماحول کو بھی کھلی چھٹی دے دی کہ وہ بھی اثر انداز ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ جو میرے بندے بننا چاہیں گے, میرا قرب پانا چاہیں گے, وہ بہرحال اپنے ذہن میں یہ مقصد رکھیں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عبادت کرنی ہے. اور اب کیونکہ ایک مسلمان کے لیے وہی عبادت کے طریق ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں, اسی شریعت پہ ہمیں چلنا ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں, جس طرح انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سمجھتے ہوئے عبادت کے طریق سکھائے ہیں, اسی طرح عبادت بھی کرنی ہے. اور جو اوقات بتائے ہیں ان اوقات میں عبادت کرنی ہے, اگر نہیں تو پھر مسلمان کہلانے کا بھی حق نہیں ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کے بندے کہلانے کا بھی حق نہیں ہے, پھر تو شیطان کے بندے کہلانے والے ہوں گے. لیکن ایسے ہی خیالات والے لوگ, کیونکہ اگر وہ مسلمان ہوں تو مسلمان گھرانوں کے ماحول کا اثر ہوتا ہے, احمدی ہوں تو اور زیادہ مضبوط ایمان والے گھر کا اثر ہوتا ہے جو اسلام پر عمل کرنے والے ہوں, اور اسی ماحول میں کیونکہ پڑے پلے بڑے ہوتے ہیں, اس لیے جب بھی کوئی مشکل ان کو پڑتی ہے, جب بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو دعا کی طرف توجہ بھی ان کی پیدا ہوتی ہے, اور پھر دعا کے لیے کہتے بھی ہیں باوجود اس کے کہ اعتراض کرنے کے کہ عبادت کے بڑے جو طریقہ کار ہے اسلام میں وہ بہت مشکل ہے. گویا ذہن میں عبادت کا تصور بھی ہے, اور یہ خیال بھی ہے کہ کس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا بھی ہے, لیکن پانچ وقت نمازیں پڑھنا کیونکہ بوجھ لگتی ہیں, اس لیے عبادت کی تشریح اپنی مرضی کو کرنا چاہتے ہیں, اس سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر احمدی کہلاتے ہیں, مسلمان کہلاتے ہیں, تو عبادت کی وہی تشریح ہے جس کے نمونے ہمیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے ہیں, اور پھر اس زمانے میں احمدی کے لیے خاص طور پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نمونوں کو اور قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھ کر اس کی تفسیر ہمارے سامنے پیش فرمائی ہے. اس لیے ہمیں اس زمانے میں ان احکامات کو سمجھنے کے لیے اور ان پر پابندی اختیار کرنے کے لیے اسی طرح عمل کرنا ہوگا اور انہی لائنوں پہ چلنا ہوگا جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھائی ہیں, اور انہی رستوں پہ چل کے ہم نیکیوں پر اور عبادت کے طریقوں پر قائم بھی رہ سکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ چونکہ انسان فطرتاً خدا ہی کے لیے پیدا ہوا, جیسا کہ فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت ہی میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے, اور مخفی در مخفی اسباب سے اسے اپنے لیے بنایا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمہاری پیدائش کی اصل غرض یہ رکھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, مگر جو لوگ اپنی اس اصلی اور فطری غرض کو چھوڑ کر پروانوں کی طرح زندگی کی غرض صرف کھانا پینا اور سو رہنا سمجھتے ہیں, وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے دور جا پڑتے ہیں, اور خدا تعالیٰ کی ذمہ داری ان کے لیے نہیں رہتی. وہ زندگی جو ذمہ داری کی ہے یہی ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری بھی اس وقت ہے جب اس کے احکامات پر عمل کرو گے اور اس کی عبادت کرو گے. تو فرمایا کہ وہ زندگی جو ذمہ داری کی ہے یہی ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, پر ایمان لا کر زندگی کا پہلو بدل لے, موت کا اعتبار نہیں، تم اس بات کو سمجھ لو کہ تمہارے پیدا کرنے سے خدا تعالیٰ کی غرض یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے لیے بن جاؤ، دنیا تمہاری مقصود بالذات نہ ہو۔ میں اس لیے بار بار اس امر کو بیان کرتا ہوں کہ میرے نزدیک یہی ایک بات ہے جس کے لیے انسان آیا ہے، اور یہی بات ہے جس سے وہ دور پڑا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا کے کاروبار چھوڑ دو، بیوی بچوں سے الگ ہو کر کسی جنگل یا پہاڑ میں جا بیٹھو، اسلام اس کو جائز نہیں رکھتا اور رہبانیت اسلام کا منشا نہیں۔ اسلام تو انسان کو چست، ہوشیار اور مستعد بنانا چاہتا ہے، اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ تم اپنے کاروبار کو جدوجہد سے کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس کے پاس زمین ہو وہ اس کا تردد نہ کرے تو اس سے مواخذہ ہوگا۔ پس اگر کوئی اس سے یہ مراد لے کہ دنیا کے کاروبار سے الگ ہو جاوے، وہ غلطی کرتا ہے۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ سب کاروبار جو تم کرتے ہو اس میں دیکھ لو کہ خدا تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اور اس کے ارادے سے باہر نکل کر اپنی اغراض اور جذبات کو مقدم نہ کرنا۔ تو آپ نے بڑی وضاحت سے فرمایا کہ تمہارا اصل مقصد خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہونا چاہیے، کیونکہ فطرت تصیہ یہی ہے، جو انسان کی فطرت ہے جس پہ پیدا کیا گیا وہ یہی ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کی طرف جھکے۔ لیکن اگر اس کی عبادت نہیں کرتے، اس کے آگے نہیں جھکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی پابند نہیں کہ مشکلات میں یا تکلیف میں ضرور ان کی مدد کو آئے اور ان پر اپنا فضل فرمائے جو اس کی عبادت نہیں کرتے۔ بس اگر اس کا فضل حاصل کرنا ہے تو اس کی عبادت بھی کرنی ہوگی۔ فرمایا تمہارے دنیاوی کام کاج ہیں ان کو بھی کرو، ملازمتیں بھی کرو، کاروبار بھی کرو، ذمہ دار ہو تو ذمہ داری بھی کرو، لیکن تمہارا مقصد بہرحال اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہونا چاہیے، اور اس کی رضا اس کی عبادت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اس کی عبادت میں ہے۔ عام دنیاوی معاملات میں بھی جب انسان کسی چیز کا مالک ہو تو اسے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہتا ہے، ملازم بھی رکھتا ہے تو اس کو یہی حکم ہوتا ہے کہ تم نے میرے بتائے ہوئے طریق پر کام کرنا ہے اور کسی دوسرے کی بات نہیں ماننی۔ تو اللہ تعالیٰ جو رب بھی ہے، مالک بھی ہے، معبود بھی ہے، اس کی بات ماننے سے ہمیں کیوں اعتراض پیدا ہوتا ہے؟ اس بارے میں کچھ وضاحت تفصیل سے میں مسلم رضی اللہ عنہ نے بھی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بظاہر یہ تعلیم، یہ ان لوگوں کا اعتراض جو کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا اس لیے وہ چاہتا ہے کہ بندے صرف عبادت کریں، اس کی کوئی خواہش ہے، تو اس اعتراض کا بھی جواب دیا اس میں کہ بظاہر یہ تعلیم کہ خدا تعالیٰ نے بندے کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے خود غرضانہ معلوم دیتی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ بندے کی عبادت کا محتاج ہے۔ لیکن اگر قرآن پر غور کیا جائے تو حقیقت بالکل مختلف نظر آتی ہے، کیونکہ قرآن کریم بوضاحت بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ عنکبوت رکوع اول میں ہے کہ ومن جاہدا فانما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین، یعنی جو شخص کسی قسم کی جدوجہد روحانی ترقی کے لیے کرتا ہے وہ خود اپنے نفس کے فائدے کے لیے ایسا کرتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات اور ان کی ہر قسم کے افعال سے غنی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، بندہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، آگے ایک اس بارے میں تفصیلی حدیث بھی بیان کروں گا۔ جو کچھ کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے انسان کرتا ہے۔ تو اسی طرح سورہ حجرات میں فرماتا ہے کہ قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، یعنی مذہب اسلام کو قبول کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان نہیں، یعنی مذہب اسلام کو قبول کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان نہیں نہ خدا تعالیٰ پر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے وہ طریق بتایا جو لوگوں کی ترقی اور کامیابی کا موجب ہے. بس عبادت قرآن کریم کی روح سے خود بندے کے فائدے کے لیے ہے، اور اس کی یہ وجہ ہے کہ عبادت چند ظاہری حرکات کا نام نہیں ہے بلکہ ان تمام ظاہری اور باطنی کوششوں کا نام ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بنا دیتی ہیں. کیونکہ عبد کے معنی اصل میں کسی کے نقش کے قبول کرنے اور پورے طور پر اس کے منشا کے ماتحت چلنے کے ہوتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ جو شخص کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی منشا کے ماتحت چلے گا، الہی صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے گا اور ترقی کے اعلیٰ مدارج کو حاصل کر لے گا، تو یہ امر خود اس کے لیے نفع رساں ہوگا نہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے. بائبل میں جو یہ لکھا ہے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شکل پر پیدا کیا، تو درحقیقت اس میں بھی اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کر سکے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمام شکلوں میں پاک ہے. بس عبادت پر زور دینے کے محض یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو، کیونکہ کامل تصویر تبھی کھینچی جا سکتی ہے جب اس وجود کا نقشہ ذہن میں موجود ہو جس کی تصویر لینی ہو، اور عبادت اللہ تعالیٰ کی صفات کو سامنے رکھنے اور ان کا نقش اپنے ذہن پر جمانے ہی کا نام ہے جس میں انسان کا فائدہ ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کا. پھر فرماتے ہیں کہ اس مضمون کی طرف ایک حدیث میں بھی اس طرف اشارہ ہے، جس میں بیان ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ مل احسان، کامل عبادت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نابود اللہ کا انہ کا طرح ہو، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا مانوی طور پر وہ اپنی تمام صفات کے ساتھ تیرے سامنے کھڑا ہو جائے. پھر جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے، بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے ہی عبادت کا حکم دیتا ہے اور ان کے فائدے کے لیے دیتا ہے. اس بارے میں ایک اور جگہ اس مضمون کو اس طرح بیان فرماتا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض آئلہم مع اللہ قلیل ما تذکروں، یا پھر وہ کون ہے جو بے قرار کی دعائیں دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کے وارث بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت کم ہے جو تم نصیب پکڑتے ہو. تو جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کرایا ہوں، ایسے لوگ عبادت کے خلاف ہوتے ہیں یا بلا وجہ کا اعتراض اٹھا رہے ہوتے ہیں جو لوگ، ان کو بھی تکلیف کے وقت دعا یاد آ جاتی ہے. وہ ان لوگوں کی طرح ہیں جن کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ جب ان کو طوفان گھیر لیتا ہے تو رونا پیٹنا اور دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ طوفان ٹل جاتا ہے خشکی پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر منکر ہو جاتے ہیں. تو فرمایا یہ اللہ ہے جو اس طرح بے قراروں کی دعائیں سنتا ہے اور تکلیفیں دور کرتا ہے، اور یہ نظارے ہم ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں. انہی دعائیں کرنے والوں نے دنیا پر حکومت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کا وارث بنایا، اس لیے تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر عبادتیں کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کے انعاموں سے بھی حصہ پاتے رہو گے. دیکھ لیں جب باتوں کے معیار کم ہونے شروع ہو گئے تو آہستہ آہستہ مسلمانوں کا روپ بھی ختم ہوتا رہا. اور آج ہر طاقتور قوم جو ہے ان سے جو سلوک کرنا چاہے کرتی ہے, اور آج تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے. تو یاد رکھو کہ یہ انعام انہیں عبادتوں کی وجہ سے تھے جو ہمارے آبا اجداد نے کی یا کرتے رہے, جو صحابہ نے کی ان کی وجہ سے انہوں نے فتوحات حاصل کی. اور یہ انعام اب بھی مل سکتے ہیں اور ملتے رہیں گے اگر عبادتوں کی طرف توجہ پیدا ہوتی رہی. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو اس مادی دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بات کر کے تم اپنی کھوئی ہوئی میراث حاصل کر لو گے تو یہ وہم ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ دنیا داری اور نفس پرستی نے اتنا زیادہ اپنے آپ میں اور دنیا کی چکا چوند نے اتنا زیادہ اپنے آپ میں منہمک کر دیا ہے کہ تمہیں یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور تم اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے جن کے پاس حکومتیں ہیں, مسلمانوں کے ملکوں کے پاس یا لیڈروں کے پاس, ان کو اس طرح سوچنے کی فرصت بھی نہیں ہے, نہ ہی سوچنا چاہتے ہیں. اور یہ سب جیسا کہ میں نے کہا یہ دنیا داری ہی ہے, یہ باتوں میں کمی ہی ہے جس نے مسلمان امت کی امت مسلمہ کی یہ حالت کر دی ہے, یہاں تک پہنچا دی ہے. بس یہ سوال اٹھانے کے بجائے کہ اللہ کو عبادتوں کی کیا ضرورت ہے اور عبادت مشکل ہے اور اس زمانے میں اس طرح ادائیگیاں نہیں ہو سکتی, ہر احمدی مسلمان اور ہر دوسرے مسلمان کو بلکہ ہر احمدی مسلمان ہر دوسرے مسلمان کو یہ سمجھائے, ہر ایک کو یہ سمجھائے, ہر دوسرے کو سمجھائے کہ یہ کھوئی ہوئی شان اگر دوبارہ حاصل کرنی ہے تو پھر عبادتوں کی طرف توجہ دو, اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرو. کیونکہ مسلمان کہلا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر کے ہم اس کے انعاموں کے وارث نہیں بن سکتے. یاد رکھو یہی مسلمان کی شان ہے اور یہی ایک احمدی کی بھی شان پہچان اور شان ہونی چاہیے اور ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہو. اور یہی عبادتیں ہیں جو اسے عاجزی میں بھی بڑھائیں گی, اور یہی عاجزی ہے جو پھر اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا موقع بھی مہیا کرے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قرب میں جگہ دے گا اور اس سے انعام بھی ملیں گے. بس عقل کرو. یہ بھی یاد رکھو کہ یہ انعام جیسا کہ کہا عاجز ہو کر عبادت کرنے میں ہی کرنے والے کو ہی ملتے ہیں. اور پھر یہ کہ عبادتیں کرنے والے تھکتے بھی نہیں ہیں, عبادتوں میں بے صبرے بھی نہیں ہو جاتے, یہ سوال بھی نہیں اٹھاتے کہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھنی مشکل ہیں, بلکہ اپنی پیدائش کے مقصد کو پہچانتے ہوئے خدا تعالیٰ کے سامنے جھکے رہتے ہیں. جیسے کہ فرماتا ہے وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ, اور اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو اس کے حضور رہتے ہیں وہ اس کی عبادت کرنے میں استکبار سے کام نہیں لیتے اور نہ کبھی تھکتے ہیں. تو جب آسمانوں اور زمین میں ہر چیز اسی کی ہے تو پھر اس سے زیادہ کون اہم ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہر عقل مند انسان اس طرف زیادہ راغب ہوگا جہاں اس کو زیادہ فائدہ نظر آتا ہوگا. دنیاوی معاملات میں تو ہر کوئی فائدہ دیکھتا ہے, لیکن اللہ کے معاملے میں اس طرح نظر نہیں جاتی. حالانکہ بڑا واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمام فائدے تم نے مجھ سے ملنے ہیں اور میری طرف ہی چکو, عبادت کرو, تکبر کو چھوڑو. اور کیوں ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں نہیں ہوتا یہ؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی ہے, پتا ہے, بلکہ اکثر دفعہ فوری طور پر پکڑ نہیں کرتا اپنے عبادت نہ کرنے والے یا شریک ٹھہرانے والوں کی. کھلی چھٹی کیونکہ دی ہوئی ہے کہ چاہے تو میری طرف آؤ, چاہے تو شیطان کی طرف جاؤ, لیکن یہ بھی فرما دیا ہے کہ شیطان کی طرف جا کر میرے انعاموں سے بھی محروم رہو گے اور دنیا میں بھی بعض وقت پکڑ ہو سکتی ہے, اور بہرحال آخرت میں تو یقینی پکڑ ہے. ایسے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرنے والے ہو کر تو بہرحال مالک کو حق ہوتا ہے کہ جو اصول وضع کیے گئے ہیں ان پر عمل نہ کرنے والوں کو سزا دے. لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بعض عقل مند بننے والے یہ کہتے ہیں کہ سزا کا بھی حق نہیں ہونا چاہیے اور عبادت کا بھی, جس کو مرضی کو کرے مرضی نہ کرے, چھوٹ ہونی چاہیے. چھوٹ تو ہے لیکن بہرحال پھر مالک ہونے کی حیثیت سے اس کو سزا کا بھی حق ہے, اس کو پکڑ کا بھی حق ہے. اس پر اعتراض ہو جاتا ہے کہ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کرنے کا جو اصول بنایا ہے یہ بڑا غلط ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت زبردستی کروانا چاہتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ تو یہ سب کچھ کروا کر انعامات سے نواز رہا ہے. جابر حکمران کی طرح یہ نہیں کہہ رہا کہ بس ہر صورت میں یہ کرو جس طرح یہ بگاڑ لی جاتی ہے, بلکہ نہ صرف انعامات سے نوازتا ہے, جہاں آسانی کی ضرورت ہے عبادتوں میں آسانی بھی پیدا فرماتا ہے, جیسا کہ سفر میں, بیماری میں کافی سہولتیں مہیا ہیں روزے دار کے لیے بھی, نماز پڑھنے والے کے لیے بھی. تو اس پر تو بجائے زبردستی کا تصور قائم کرنے کے انسان جتنا سوچے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تصور ابھرتا ہے اور پھر اس کی حمد اور اس کی عبادت کی طرف مزید توجہ پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر پھر بھی کوئی یہی رٹ لگا دی رکھتا ہے کہ یہ عبادت بڑی مشکل ہے اور عبادت کس لیے کی جاتی ہے اور بہت مشکل کام ہے اور عبادت کی طرف نہیں آتا اور بے عقلوں کی طرح صرف دلیلیں دیے چلا جاتا ہے اور وہ بھی اٹھ پٹانگ دلیلیں, تو اللہ تعالیٰ جس نے نوازنے کے لیے بندے کو عبادت کا حکم دیا ہے, بندے کے اپنے فائدے کے لیے بندے کو عبادت کا حکم دیا ہے, فرماتا ہے کہ تم دل بھی نہیں مانتے, انکار پہ مصر ہو, اصرار کری جا رہے ہو اس پہ, تو پھر خدا کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. اسے کوئی شوق نہیں ہے کہ تمہارے جیسے نافرمان اپنے ارد گرد اکٹھا کرے, جیسے کہ فرماتا ہے کل ما یاب و بکم ربی لولا دعاؤکم وقد کذب تم فسوف یکون لزاما. تو کہہ دے کہ اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا, بس تم اسے جھٹلا چکے ہو, سو ضرور اس کا وبال تم سے چمٹ جانے والا ہے. بس واضح ہو گیا کہ دعاؤں کی عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے بلکہ تمہیں ضرورت ہے. بس اگر تم انکار پر تلے بیٹھے ہو تو خدا تعالیٰ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. اب سزا کے لیے تیار ہو جاؤ, یہ بہرحال اس کا حق ہے, وہ مالک ہے. دقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کامل عابد وہی ہو سکتا ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. لیکن اس آیت میں اور بھی صراحت ہے اور یہ آیت ہے اسی کی کہ کل ما یابا بکم ربی لولا دعاؤکم, یعنی ان لوگوں کو کہہ دو کہ اگر تم لوگ رب کو نہ پکارو تو تو میرا رب تمہاری پرواہ کیا کرتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ عابد کی پرواہ کرتا ہے، جو عبادت کرنے والا ہے اس کی بات مانتا ہے، اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے، دشمن سے اس کو محفوظ رکھتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں اپنی ایک روایت کا ذکر کرتے ہوئے کہ انسان کی پیدائش کی اصل غرض تو یہی تو عبادت الہی ہے، لیکن اگر وہ اپنی فطرت کو خارجی اسباب اور بیرونی تعلقات سے تبدیل کر کے بیکار کر لیتا ہے، یعنی عبادت کی غرض تو یہی ہے لیکن اگر ماحول کا اثر اور اپنے اس پہ پڑ گیا اور اس نے اس کو اپنی فطرت کی جو لمحہ فطرت میں رکھی تھی اس کی چیز اس کو بیکار کر لیا اور ضائع کر دیا، تو خدا تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتا. اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے، کل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم. میں نے ایک بار پہلے بیان کیا تھا کہ میں نے ایک رویا میں دیکھا کہ میں ایک جنگل میں کھڑا ہوں، شرقن غربن اس میں ایک بڑی نالی چلی گئی ہے، اس نالی پر بھیڑیں لٹائی ہوئی ہیں، بہت ساری بھیڑیں اس نالی پر لٹائی ہوئی ہیں، اور ہر ایک قصاب کے جوہر کے جو ہر ایک بھیڑ پر مسلط ہے، اور ہر بھیڑ کے اوپر ایک قصائی کھڑا ہے چھری لے کے، ہاتھ میں چھری ہے جو انہوں نے ان کی گردن پر رکھی ہوئی ہے، اور آسمان کی طرف منہ کیا ہوا ہے کہ حکم کیا ہے ان کے بارے میں. تو میں ان کے پاس ٹہل رہا ہوں، میں نے یہ نظارہ دیکھ کر سمجھا کہ یہ آسمانی حکم کے منتظر ہیں، تو میں نے یہی آیت پڑھی، کل ما یاباؤ بکم ربی لولا دعاؤکم. یہ سنتے ہی ان قصابوں نے فل فور چھریاں چلا دیں، یعنی ان کی گردنوں پر چھریاں پھیر دی، ذبح کر دیا، اور یہ کہا ان بھیڑوں کو، یہ کہا قصائیوں نے کہ تم ہو کیا، آخر روح کھانے والی بھیڑیں ہی ہو نا، گند کھانے والی بھیڑیں ہی ہو نا، اور تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو غرض فرمایا، غرض خدا تعالیٰ متقی کی زندگی پرواہ کرتا ہے اور اس کی بقا کو عزیز رکھتا ہے، اور جو اس کی مرضی کے برخلاف چلے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کو جہنم میں ڈالتا ہے. اس لیے ہر ایک کو لازم ہے کہ اپنے نفس کو شیطان کی غلامی سے باہر کرے، جیسے کلوروفارم نیند لاتا ہے اور اسی طرح پر شیطان انسان کو تباہ کرتا ہے اور اسے غفلت کی نیند سلاتا ہے اور اسی میں اس کو ہلاک کر دیتا ہے. تو یہاں جو دکھایا گیا آپ کو رویا میں، بھیڑوں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ان کی حیثیت ایک بھیڑ سے بھی کم ہے، جانوروں کی طرح کی ہے، اور ان کی کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا، ان سے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی بالکل حفاظت نہیں فرماتا، بلکہ ہم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ڈالتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی دراصل عبادت ہے، دعا ہی دراصل عبادت ہے. پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت فرمائی، وقال ربکم ادونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور تمہارے رب نے کہا، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت کرنے سے اپنے تئیں بالا سمجھتے ہیں ضرور جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. تو بالا تو وہی سمجھتے ہیں جن میں تکبر پایا جاتا ہے، یا جن کے اندر شیطان گھسا ہوا ہے. اس لیے شیطان ایسے خیالات پیدا کرتا رہتا ہے ذہنوں میں، کیونکہ شیطان ہے. تو ہر احمدی کو، اور شیطان کسی وقت بھی اثر انداز ہو سکتا ہے، اس لیے چاہے جن پہ اثر ہے یا نہیں ہے اپنے ماحول میں ہر وقت، اور جیسا ماحول آج کل میسر ہے دنیا میں، استغفار کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ جہنم کے عذاب سے بچے رہیں. پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کی ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام کیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، بس اے میرے بندو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. یہ لمبی حدیث ہے، اس میں مختلف قسم کی احکامات ہیں. تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا. پھر فرمایا، اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، بس تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا. اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک ننگا ہے سوائے اس کے جسے میں کپڑے پہناؤں، بس تم مجھ سے لباس طلب کرو، میں تمہیں لباس عطا کروں گا. اور پھر فرمایا، اے میرے بندو، تم رات دن خطائیں کرتے ہو اور میں تمام گناہ بخشتا ہوں، بس تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں تمہارے گناہ بخش دوں گا. اے میرے بندو، پھر عبادت کی طرف توجہ دلا رہی ہے اب یہاں، اے میرے بندو، تم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نقصان پہنچاؤ، اور نہ ہی تم ایسی حیثیت رکھتے ہو کہ مجھے نفع پہنچاؤ. تو بندے کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کر کے یا نہ کر کے نقصان یا نفع پہنچا سکے. اس کی آگے پھر وضاحت فرمائی کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے، تمہارے عوام اور تمہارے خواص، تم میں سے ایک انتہائی متقی دل رکھنے والے شخص کی طرح ہو جائیں، تو یہ میرے سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہ کر سکے گا. اور اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے، تمہارے عوام اور تمہارے خواص، تم میں سے انتہائی فاجر دل رکھنے والے شخص کی طرح ہو جائیں، تو اس سے میری سلطنت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے، تمہارے عوام اور تمہارے خواص ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے مانگنے لگیں، اور میں ہر شخص کو اس کی مطلوبہ اشیاء عطا کر دوں، تو بھی جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے کچھ بھی کمی کرنے کا باعث نہ ہوگا، سوائے اس کے جتنا سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے کمی واقع ہوتی ہے. اور اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں تمہاری خاطر شمار کرتا ہوں، تمہاری خاطر شمار کرتا ہوں، پھر میں اس کی پوری پوری جزا تم کو عطا کرتا ہوں. مجھے کوئی شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جزا دینے کے لیے شمار کرتا ہوں. بس تم میں سے جو شخص خیر پائے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ شمار کے بجائے بے حساب جانے جاتا ہے، ایسی بھی روایات ہیں، بس تم میں سے جو شخص خبر پائے اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور جو اس کے سوا پائے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے نفس کو ہی ملامت کرے. سعید کہتے ہیں کہ راوی جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو گھٹنوں کے بل گر جاتے. بس یہاں جو فرمایا کہ حمد کرے، تو یہ حمد عبادت ہی ہے. جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد کی طرف توجہ پیدا ہوگی، اتنی زیادہ عبادت کی طرف توجہ پیدا ہوگی. تو فرمایا کہ اگر نہیں کرو گے تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ سب دنیا کے بندے، موجود بھی، پہلے بھی، اور نئے جو آنے والے ہیں دنیا میں آئندہ بھی، وہ بھی اگر متقی بن جائیں اور ایک متقی شخص کی طرح ہو جائیں، تو میری حکومت میں، میری ملکیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اس سے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ادنا سا ہی فرق نہیں پڑے گا، اتنا سا بھی کہ جتنا سوئی کمی نہیں ہوگی. آگے کمی کا ذکر ہے، اگر سب برائیوں اور گناہوں میں مبتلا ہو جائیں تو بھی میری سلطنت میں کوئی، میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی سمندر میں ایک سوئی کو ڈبونے سے اس کے نکے پہ جو پانی لگ جاتا ہے، قطرہ پانی کا ایک ہلکا سا چمٹ جاتا ہے، اس پانی کے نکلنے سے کمی ہوتی ہے. یہ سب چیزیں تو تمہارے فائدے کے لیے ہیں، تمہاری اپنی دنیا واپس سنوارنے کے لیے تم یہ عبادت کرتے ہو اگر تم میرے سامنے جھکتے ہو. پھر ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو، اس لیے سجدے میں بہت دعا کرو. یہ عبادت کے طریق ہیں، نماز کی طرف توجہ ہے، جب نماز پڑھے گا تو سجدے میں بھی جائے گا، تو نمازوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے. پھر نمازوں میں سجدے میں سب سے زیادہ دعا کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، کیونکہ نماز ہی، ایک جگہ فرمایا کہ نماز ہی عبادت کا مغز ہے، تو نمازوں میں بھی جیسا میں نے کہا جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے اچھا موقع ہے وہ سجدے کی حالت میں ہے، جب انسان نہایت عاجزی سے اپنا سر خدا تعالیٰ کے آستانہ پر رکھتا ہے، آگے جھکتا ہے، اسے التجا کرتا ہے، اسے مانگتا ہے، تو یہی حالت ہے جب اللہ تعالیٰ کے فرماتا ہے کہ میرے بہت قریب ہوتا ہے انسان، اس لیے اس وقت مانگنا چاہیے بہت زیادہ، اور اس وقت مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو بھی جوش ملاؤ اور رحم کو بھی جوش ملاؤ۔ حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں غرض کے ہر آن اور پل میں اس کی طرف رجوع کی ضرورت ہے، اور مومن کا گزارا تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کا دھیان ہر وقت اس کی طرف لگا نہ رہے۔ اگر کوئی ان باتوں پر غور نہیں کرتا اور ایک دینی نظر سے اس کو وقت نہیں دیتا تو وہ اپنے دنیاوی معاملات پر ہی نظر ڈال کر دیکھے کہ خدا کی تائید اور فضل کے سوا کوئی کام اس کا چل سکتا ہے اور کوئی منفعت دنیا کی وہ حاصل کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ دین ہو یا دنیا، ہر ایک امر میں اسے خدا کی ذات کی بڑی ضرورت ہے، اور ہر وقت اس کی طرف سے احتجاج لگی ہوئی ہے۔ جو اس کا منکر ہے سخت غلطی پر ہے، خدا تعالیٰ کو تو اس بات کی مطلق پرواہ نہیں کہ تم اس کی طرف میلان رکھو یا نہ۔ وہ فرماتا ہے کل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم، کہ اگر اس کی طرف رجوع رکھو گے تو تمہارا ہی اس میں فائدہ ہوگا۔ انسان جس قدر اپنے وجود کو مفید اور کارآمد ثابت کرے گا اسی قدر اس کے انعامات کو حاصل کرے گا۔ دیکھو کوئی بیل کسی ذمہ دار کا کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، مگر جب وہ اس کے کسی کام بھی نہ آوے گا، نہ گاڑی میں جوتے گا، نہ زراعت کرے گا، نہ کنویں میں لگے گا، تو آخر سوائے ذبح کرنے کے اور کسی کام نہ آوے گا۔ یہاں بھی جانور جو ہیں جو کسی کام کے نہیں ہوتے وہ ذبح کیے جاتے ہیں، یا علاوہ ان کے جو خاص طور پہ اس لیے پالے جاتے ہوں۔ پھر فرمایا ایک نہ ایک دن مالک اسے قصاب کے حوالے کر دے گا، بیل کی مثال دے رہے ہیں۔ تو ایسے ہی جو انسان خدا کی راہ میں مفید نہ ہو، ایسے ہی جو انسان خدا کی راہ میں مفید ثابت نہ ہوگا تو خدا اس کی حفاظت کا ہرگز ذمہ دار نہ ہوگا۔ ایک پھل اور سایہ دار درخت کی طرح اپنے وجود کو بنانا چاہیے تاکہ مالک بھی خبر گیری کرتا رہے، لیکن اگر اس درخت کی مانند ہوگا کہ جو نہ پھل لاتا ہے نہ پتے رکھتا ہے کہ لوگ سائے میں بیٹھیں، تو سوائے اس کے کہ کاٹا جاوے اور آگ میں ڈالا جاوے اور کس کام آ سکتا ہے؟ خدا تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی معرفت اور قرب حاصل کرے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جو اس اصل غرض کو مد نظر نہیں رکھتا اور رات دن دنیا کے حصول کی فکر میں ڈوبا ہوا ہے کہ فلاں زمین خرید لوں، فلاں مکان بنا لوں، فلاں جائیداد پر قبضہ ہو جاوے، تو ایسے شخص سے سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کچھ دن مہلت دے کر واپس بلا لے اور کیا سلوک کیا جاوے؟ انسان کے دل میں خدا تعالیٰ کے حصول کا ایک درد ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اس کے نزدیک وہ ایک قابل قدر شے ہو جاوے گا۔ اگر یہ درد اس کے دل میں نہیں ہے اور صرف دنیا اور اس کے مافیہ کا ہی درد ہے تو آخر تھوڑی سی مہلت پا کر وہ ہلاک ہو جاوے گا۔ خدا تعالیٰ مہلت اس لیے دیتا ہے کہ وہ حلیم ہے، لیکن جو اس کے حلم سے خود ہی فائدہ نہ اٹھاوے تو اسے وہ کیا کرے؟ پس انسان کی سعادت اسی میں ہے کہ وہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور تعلق بنائے رکھے۔ سب عبادتوں کا مرکز دل ہے، اگر عبادت تو بجا لاتا ہے مگر دل خدا کی طرف رجوع نہیں ہے، تو عبادت کیا کام آوے گی؟ اس لیے دل کا رجوع تام اس کی طرف ہونا ضروری ہے، دل کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف دل لگا رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ شیطانی وسوسوں اور خیالات سے بچا کر رکھے، ہمارے دلوں میں کبھی یہ خیال نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بات کا کہہ کر ہمیں کسی مشکل میں ڈال دیا ہے، بلکہ ہم بھی اپنے آقا اور مطاع کی پیروی میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نمازوں اور عبادتوں میں تلاش کرنے والے ہوں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.